آج ہم اپنا سبق انشاء اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 234 سے 242 تک. لاسٹ ٹائم کے سبق سے کچھ باتیں تھیں جو کسی نے سوال کیا تو وہ پہلے میں جواب دے دوں, پھر ہم آگے ان شاء اللہ تعالیٰ چلتے ہیں. کسی کا سوال یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں کوئی مرد عورت سے ویسے تعلق نہ رکھے مگر اس کو کسی اور طریقے سے سیٹسفائی کرے تو اس میں کیا ہے, تو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک شخص نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میری بیوی کے ماہواری کے دن ہوں تو میرے تعلقات کی کیا حد ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو تہ بند بندھوا کر اس کے اوپر والے حصے میں مشغول ہو سکتے, یعنی اتنا حصہ جو ناف سے گھٹنے تک ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور پھر دوسری بات ایک اور آئی تھی کہ آئمہ کرام نے تو تین طلاقوں کو تین لیا ہے, تو پھر جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی وہ پھر کس طرح سے دیکھی جائے گی کہ تین طلاقوں کو ایک ہی کنسیڈر کیا جائے جو ایک نشست میں دی گئی ہوں, ایک وقت میں دی گئی ہوں. تو بات یہ ہے کہ بات صحیح ہے, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آئمہ کرام نے, چاروں آئمہ نے تین ایک وقت میں دینے کو تین ہی لیا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے لمبی چوڑی وہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا اور پھر بعد کے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیا ہوا اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں کیا ہوا, بعد میں پھر حضرت عمر نے کس وجہ سے تین بار بولنے کو تین بار ہی کنسیڈر کرنا شروع کیا, اور اس کو پھر درے بھی لگائے جاتے تھے, یعنی سزا بھی دی جاتی تھی کہ تم نے تین دفعہ کیوں کہا, کیونکہ تین دفعہ بولنا بہت سخت گناہ ہے. وہی کام جو ایک دفعہ کہنے سے ہو سکتا ہے, علیحدگی کرنی ہے نا تو ایک دفعہ کہہ دو, ایک دفعہ کہنے سے جو ہو سکتا ہے اس کو تین دفعہ بولنے کی کیا ضرورت ہے, تو تین دفعہ بولنے کو گناہ ہے یہ, اور اس کو حرام کہا گیا, اور ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو سزا دی جاتی تھی, درے لگائے جاتے تھے ان کو, اور پھر اس کو تین کنسیڈر کر لیا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ ان کی اصلاح ہو, یہ سیدھے ہو جائیں. اب دیکھیں جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے ایسے بولا نا تو مجھے مثال کے طور پہ مجھے 5 سال قید ہو جائے گی یا مجھے سب کے سامنے درے لگائے جائیں گے, تو آپ دیکھیں اگلی دفعہ وہ اپنے منہ سے تین نہیں بولے گا. یہ تو بڑا آسان ہے تین دے کے تو عورت کو حلالہ کے لیے بھیج دینا, بھائی گزرے کی تو عورت کے اوپر ہی نا سب کچھ. تو انہوں نے تو ساتھ یہ بھی نافذ کیا تھا نا, یہ سزا بھی. تو ہمارے ملک میں کیا ہے, تین کو تین کر لیا جاتا ہے لیکن کسی کو سزا نہیں دی جاتی. یہ کون سی سزا ہی, تو عورت کے لیے سزا ہے کہ اس کو حلالے کے لیے بھیج دیا جا رہا, وہ بھی حرام ہے, اور جو ایسا کراتا تھا اس کو وہ زنا کی سزا دیتے تھے کہ یہ زنا ہے, تو لوگوں کے پاس وہ چوائس بھی نہیں رہتی تھی. تو اب پھر کتنا کوئی بندہ کیئرفل ہو جائے گا کہ میں نے تین نہیں بولنی بس, چاہے جو مرضی ہو جائے, کیونکہ خود بھی سزا ملے گی, پھر حلالہ بھی نہیں کر سکتے, بس عورت آپ کے لیے اب سمجھ لیں کہ آؤٹ آف ریچ ہو گئی, اب نہیں اس کے ساتھ کبھی بھی رہ سکتے, تو پھر کوئی بولے گا بھلا بتائیں. لیکن ہم نے آدھی چیز کو نافذ کی اور آدھی کو کیا ہی نہیں, اسی وجہ سے آج یہ ہمارے ملکوں میں مسئلے ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ہمارے لیے بتا دوں آپ کو کہ کہنا بہت آسان ہے, جو آپ لوگ ای میل میں کسی نے بھیجا ہے یا ویسے پوچھ رہے ہیں سوال کہ بھائی جب آئمہ کرام نے کہہ دیا تو پھر تین کیوں نہیں. میں نے آپ کو امام ابن تیمیہ کا موقف بتا دیا کہ تین کو وہ ایک ہی کنسیڈر کرتے تھے, اور انہوں نے اس کے بارے میں پورے دلائل دیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ میرے آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ تین کو تین ہی کرنا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے کیونکہ یہ, لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں, میں نے آپ کو 7 ملکوں کا بھی نام بتایا تھا جن میں تین طلاقوں کو ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک ہی وقت میں. تو جو میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہمارے ملکوں میں کہ جب وہ تین کی غلطی کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ بھاگتے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کہ اب ہم کریں کیا, اور ان کو پھر وہی حنفی فقہ کے علماء یا وہ پھر ان کو بھیج دیتے وہاں پہ کہ آپ جائیں اور اہل حدیث کے علماء سے جا کے پھر آپ فتویٰ لے لیں, کیونکہ ان کے ہاں تین کو ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو پھر اب آپ ان کے پاس چلے جائیں. یہی آپ کے پاس ایک راستہ ہے. اگر آپ نے حلالہ بھی نہیں کرنا اور نہ کروانا ہے اور نہ ہی آپ نے کچھ اور کرنا ہے, تو جائیں آپ ان کے پاس. کیونکہ جو بندہ یہ کر گزرتا ہے نا, اسی کو پتہ ہے اس مرد اور عورت کو کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. ہمارے پاس کلاس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے اور یہ لکھ دینا نہیں 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 تین کو تین ہی ہونا چاہیے. جن کے ہاں ہوتی ہے نا, وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ٹربل میں پڑ جاتے ہیں. اور ایسا ایک واقعہ ہوا ہے, ہماری ایک سسٹر کلاس میں ہی ہے, ان کی فرینڈ کے ہسبینڈ نے پاکستان میں یہ کام کر دیا ماں باپ کے کہنے پہ یا جو واٹ ایور, اور اس کے بعد پھر تین لکھ کے بھیج دیے. اور اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا ایک آدھ مہینے میں, تو بہت وہ لوگ پریشان ہوئے. ان کے بچے وغیرہ بھی نہیں تھے, کچھ سال ہی ہوئے تھے شادی کو. تو جب وہ پریشانی میں ادھر ادھر دوڑ بھاگ رہے ہیں, تو واللہ عالم کس طرح ان کو ان فرینڈ کا بتایا, ان فرینڈ سے انہوں نے رابطہ کیا اور میرا کہا انہوں نے کہ ان سے پوچھ کے بتائیں. تو پھر جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ اس طرح سے ہے اور ایسے گنجائش نکلتی ہے, تو وہ لوگ اتنی ریلیوڈ ہوئے. پھر وہ گئے جہاں پہ میں نے ان کو بتایا تھا, مسجد میں گئے, وہاں سے جا کے انہوں نے پھر بات چیت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر ان کا گھر جڑ گیا. لیکن اس طرح سے کئی واقعات ہوتے ہیں, تو وہ جس بندے کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا, وہ جانتے ہیں کہ کیا یہ کہیں سے اگر گنجائش نکل آئے تو کیوں نہیں آسانی کا راستہ لیا جائے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا تھا, یہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوا ہے, اتنے ملکوں میں یہ نافذ ہے آج, اور ایک سیکٹ اس کو باقاعدہ فالو کرتا ہے. تو گھر بیٹھے یہ باتیں کہتے جانا کہ ہاں نہیں نہیں ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں, یہ باتیں بولنے میں بڑی آسان لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی برے وقت سے بچائے, مگر جب کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے نا, تو بہت سخت ایک پریشانی کی بات ہے, بہت سارے پریشانی کی, یعنی ہم تصور بھی نہیں اس چیز کو کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ نہ کبھی کسی کو اس پوائنٹ پہ پہنچائے. تو اس لیے ان چیزوں کو بہت سمجھ کے اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. پھر بھی اگر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے اسی چیز کو کہ ہاں نہیں اگر آئمہ کرام نے یہ کہا ہے تو ہم اسی کو کریں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بے شک اسی کو فالو کریں. مگر میرا کام یہ کہ آپ کو سب چیز بتا دوں, اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ تین کو ایک کنسیڈر کیا جائے, کوئی غلط نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. لیکن اسٹل میں آپ کو یہ کہوں گی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے حنفی فقہ کو ہی فالو کرنا ہے, آپ نے فلاں امام کو فالو کرنا ہے, فلاں امام کو فالو کرنا ہے, تو ویل اینڈ گڈ, آپ ضرور انہی کو فالو کریں, مگر آپ کو بات ضرور آپ کے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے تاکہ آپ کسی کو کبھی ہیلپ کر سکیں, کبھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان کو گائیڈ کر سکیں صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے. اور میں آپ سب کو یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو ہماری تین کلاسیں ہوئیں نا, اس میں بہت سارے ایسے مسئلے مسائل آئے ہیں جو فقہی اختلافات اس میں کئی ہوتے ہیں, یعنی کسی امام نے کچھ کہا ہے, کسی نے کچھ کہا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی جو باریکیاں ہیں. صاف صاف سیدھے سیدھے احکامات تو ہم نے پڑھ لی الحمدللہ ان آیات میں, لیکن جو بہت باریکیوں والی باتیں نا, اس میں کئی اختلافات ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر اب ہم کہیں نہیں ہمیں تو کلاس میں یہ کہا تھا, ہم نے تو انٹرنیٹ پہ یہ دیکھا, فلانی جگہ میں فلاں نے تو یہ کہا, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ فقہی مسائل کے اندر اختلافات ہیں, کسی نے ایک بات کی کسی نے دوسری, مگر آپ ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ بہت کان کھول کے ان احکامات کو سنیں سمجھیں, یہ نہ ہو کلاس سے نکل کے جائیں اور پھر ہم تھوڑی سی چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں نا, اس کے بعد ہم سمجھتے کہ اب تو ہم مفتی بن گئے, پھر ہر ایک کو فتوی دیتے پھرتے ہیں, ہم نے تو کلاس میں یہ سنا تھا. اب وہ سنا آدھی بات سنتے ہیں, آدھی میں سوئے رہتے ہیں, پھر جاگتے ہیں تو ہمیں آدھی بات کان میں پڑ جاتی ہے, پھر اسی کو لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں, تو وہ دوسرا بندہ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری کلاس میں تو یہ کہا تھا. بھئی آپ کلاس میں یا تو پورے اٹینٹیو رہیں, پوری طرح بات کو سمجھیں, جب آپ نے بات کو لے کے آگے جانا ہے نا, تو آپ کو خود اچھی طرح سمجھ آئی ہونی چاہیے. جب مجھے کوسچنس پتہ چلتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کوسچنس کرتے ہیں اپنے گروپس میں, میرے تک پہنچتی ہیں وہ باتیں, تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر کہ کتنی دفعہ میں کلاس میں بتا چکی ہوتی ہوں وہی بات, وہی بات آپ گروپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب آپ نے بات نہیں صحیح سنی, اور اس کے بعد جب میں آپ سے سوال کرتی ہوں کلاس کے بعد تو پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی نہیں پوچھا ہوتا، پھر گروپس میں جا کے الٹے سیدھے کوسچنز کرتے ہیں۔ تو پوری طرح آپ کو اٹینٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کلاس نہیں سنی یا اگر آپ نے صحیح طور پہ کوئی چیز سمجھی نہیں ہے، آپ اس کو بار بار سنیں، نہیں تو اگلی دفعہ میرے سے سوال کریں کہ کیا سوال ہے آپ کو۔ گروپ انچارجز کو پلیز نہیں تنگ کریں کہ ان سے آپ فکری مسائل پوچھ رہے ہیں اور ان سے اتنی ڈیپ چیزیں پوچھ رہے ہیں، جب آپ کو میں اتنا ٹائم دیتی ہوں بعد میں آپ مجھ سے سوال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے، اور اٹینٹیو ہو کے کلاس کو سنیں پلیز۔ یہ والے احکامات وہ نہیں ہیں کہ اگر آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، آگے پیچھے اور آیتیں آئیں گی، اگر آپ نے ان کو بہت غور سے نہیں بھی سنا تو ان میں کوئی ٹیکنیکل باتیں ایسی نہیں ہیں جو کہ آپ کو کوئی کمپلیکیٹڈ لگیں، ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں، مگر یہ بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں اور عورتوں سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کے ذریعے سے مردوں تک بھی پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بلکہ اکثر ہی 90% ایسی باتیں جو مردوں کے ہی کرنے کے کام ہیں۔ تو اب یہ کلاس مردوں کی تو ہے نہیں کہ ان کو بتایا جائے، تو مردوں تک کیسے پہنچے گی؟ آپ کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، ان تک آپ ہی پہنچائیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور اس طرح ہونا چاہیے اور یہ چیز ایسے ہو، تو صحیح بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آپ دوسروں تک پہنچا سکیں گے، ادروائز خود بھی مس گائیڈڈ ہیں اور پھر آگے بھی لوگوں کو الٹے سیدھے فتوے دیتے رہے ہم، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی مس گائیڈ کرنے کا گناہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے، اور آگے خدا نخواستہ وہ اس کے اوپر بیس کر کے کوئی کام کر لے گا تو اس کے فیل کا گناہ بھی آپ کے سر آئے گا پھر۔ تو اس لیے کوئی بھی بات بولنے سے پہلے، کسی کو بتانے سے پہلے خود اچھی طرح سمجھیں، اور کوئی بات یہ ریفر کر کے نہ کریں نہیں ہماری کلاس میں تو ہماری ٹیچر نے یہ بتایا تھا۔ تو آپ کو اگر یہ بات کوٹ کرنی ہے تو آپ غور سے سنیں پھر، اور غور سے سمجھیں بات کو کہ میں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے جی، ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ حسب اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ اس ٹاپک پہ آج مکمل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو فیملی لاز ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پہ آج کی ہماری نشست میں مکمل ہوں گے۔ اب جو ہم پہلی آیت پڑھنے لگے ہیں، اس آیت میں آپ اس کے حاشیے میں لکھ لیں گے جو اس کا مارجن ساتھ دیا ہوا ہے، اس میں آپ کو بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا کلر فل پینسل سے لکھ لیں یا اس سے، تاکہ آپ پوری آیت پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ اس آیت میں کیا ہے۔ کبھی بھی آپ کھول کے دیکھیں قرآن تو آپ کو ڈھونڈنا ہو تو یہاں سے آپ کو یہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ 235 آیت کے حاشیے میں لکھیں کہ نکاح کا پیغام دینا عدت میں۔ اچھا جی، آگے 236 آیت میں لکھیں نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا، یہ چار چیزیں لکھ لیں۔ یہاں صرف یہ لکھ رہے ہیں رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، یار نکاح ہوا ہی ہے تو طلاق ہوئی۔ اچھا اگلی آیت میں لکھے 237 میں رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر ہوا، طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ نا پھر آپ کو سمجھنی بہت ہی آسان ہو جائیں گے۔ اچھا 239 آیت میں لکھے ساتھ نماز خوف یا صلاۃ الخوف، ٹھیک۔ 240 آیت کے سائڈ پہ لکھیں حاشیے میں حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اچھا چلیں بس اتنا ہی کافی ہے، آگے تو چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ اب یہ اس سے فائدہ ہی ہوگا کیونکہ آیتیں بہت بڑی ہیں، لمبی لمبی ہیں، اس میں بہت ساری ڈسکرپشن ہے، لیکن ایک جب آپ نے ایک دو الفاظ کے اندر لکھا ہوگا نا سائڈ پہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس آیت میں کیا ہے، آپ ذہن میں وہ بات رکھ کے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو پہلی آیت ہے آپ کو بتایا کہ بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں، تھوڑا سا پہلے عدت کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس آیت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو ایک چارٹ بھی بنوا کے دوں گی جو آپ میرے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ، اس لیے آپ لوگوں کے پاس آپ کی پین پینسل ریڈی ہونی چاہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ وہ جو چارٹ میں آپ کو یا ٹیبل بنواؤں گی وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور وہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ ٹیسٹ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے غور سے آپ نے اس ٹیبل کو غور سے سب نے سننا ہے اور لکھنا ہے، ہم خود ہی میں نے بنایا ہے اسے تاکہ صرف آپ کی آسانی کے لیے، تو میں نے ایک رف سا بنا لیا تھا، میں نے کہا آپ کو اسی طرح بتا دوں گی تاکہ پھر لمبی چوڑی آیتوں کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں پہ بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں، عدت ورڈ کس سے نکلا ہے؟ عدتن، عدتن عربی میں عدتن لکھا جاتا ہے، ہم عدت کہتے ہیں نا، تو عدت کیا ہے؟ عدد سے، عین دال دال، عدد، عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عدد ہوتے ہیں نا نمبرز، تو عدد کہتے ہیں شمار کرنے کو، کاؤنٹ کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں عدت میں پیریڈز کو یا پھر منتھس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے تین قروء پڑھا تھا، تین حیض عدت ہے متعلقہ کی، طلاق یافتہ کی تین حیض عدت ہے، تو اس وقت یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر کوئی عورت مینوپاز کو پہنچ چکی ہو یا کسی کو ابھی پیریڈز ہی نہیں آتے ہوں تو اس کی عدت کتنی ہے؟ تھری منتھس، تو یہ منتھس کو شمار کرنا یا پیریڈز کو شمار کرنا اس کو عدت کہتے ہیں۔ تو جب عورت پہ عدت آ جائے، چاہے وہ بیوہ ہونے کی ہے یا طلاق کے بعد کی ہے، تو اس کو پورا کرنا عورت پہ فرض ہے، فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عدت بعد میں ہوتی رہے گی، عدت کو چھوڑو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب عورت کی عدت کیا کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو لکھوا دیتی ہوں، ابھی چارٹ نہیں، ہم ٹیبل نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ویسے میں آپ کو لکھوا رہی ہوں، آپ کے پاس پوائنٹس میں آ جائے گی۔ نمبر ون، حامل عورت کی عدت، جو پریگنٹ ہے اس کی عدت کتنی ہے، وہ ابھی آپ صرف لکھ لیں پوائنٹس میں۔ وضائے حمل ہے، یعنی ڈیلیوری جب ہو جائے، یہ حاملہ کی عدت ہے، چاہے وہ طلاق والی ہے یا اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا، اس کی عدت کی کاؤنٹنگ کوئی پیریڈ سے، ظاہر ہے پیریڈ تو ہے ہی نہیں اس کے، کوئی منتھ سے نہیں ہوگی۔ اب چاہے وہ بچہ ایک گھنٹے بعد پیدا ہو جائے اس کے ہسبینڈ کے فوت ہونے کے، 10 منٹ بعد پیدا ہو جائے، بعض کو ایسے ہوتا ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہسبینڈ کی ڈیتھ کی، تو وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس کی برتھ، اسی برتھ اس کو پین شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی بس عدت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے اس کی بھی عدت وضائے حمل ہے، اب اس کے ظاہر ہے اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کے پیریڈ تو ہیں ہی نہیں ہیں، تو اب اس کے منتھس بھی نہیں گنے جائیں گے، اس نے بس ڈیلیور کیا بیبی اور وہ اس کو مطلب ہے کہ عدت ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دلیل کے طور پہ ایک زبیر بن عوان سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی زوجیت میں ام کلثوم بنت عقبہ تھی، بیوی نے زبیر ابن عوان سے کہا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی کہ اگر تم مجھے طلاق دے دیتے نا تو مجھے بڑی خوشی ہو جائے گی، ایسے ہی کام مذاق میں نا، جیسے مذاق مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک طلاق دے دی اور پھر نماز کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو بیوی نے بچے کو جنم دے دیا ہوا تھا، وہ پریگننٹ جو تھی، تو سوچیں اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو زبیر کہنے لگے اس کو کیا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے واقعہ بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر اب تو اس کی عدت بھی ختم ہو چکی ہے، اب تم اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الطلاق کی، سمجھ آئی نا؟ تو بیوہ کی عدت ختم ہو جاتی ہے جس وقت، اب تو نہ رجوع کرنے کا ٹائم تھا، ظاہر سی بات ہے وہ تو بیبی بھی پیدا ہو گیا۔ اچھا، نمبر ٹو، آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی، لاسٹ ٹو لاسٹ ٹائم ہم نے حیض والی عورت کی، جو جس کو پیریڈز آتے ہیں اس کی عدت، تین قروء پڑی تھی نا، تین حیض، کہ جب تھرڈ پیریڈ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا، اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی. نمبر تھری، جس کو حیض نہیں آتا مینوپوز کی وجہ سے یا ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئے، اس کی عدت 3 مانتھس ہے. یہ طلاق والی کی، ٹھیک ہے. پھر خلا والی عورت کی عدت لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی، 1 حیض ہے. نمبر 5، خاوند فوت ہو گیا تو عدت 4 مانتھس 10 ڈیز ہے، اس میں پیریڈز نہیں دیکھے جائیں گا، ٹھیک ہے. اب جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی سے پہلے ہی خاوند فوت ہو گیا، اس پہ بھی یہی عدت ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اس کی دلیل میں چلیں، دلیل پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. نمبر 6 لکھ دیں، جس کا خاوند، جس کا نکاح ہوا ہے مگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. ہوتا ہے جیسے لوگ نکاح کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے، بنتی نہیں ہے آپس میں، دونوں خاندانوں کی طلاق ہو گئی، اب اس لڑکی کی کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49، لکھ لیں کہ اے ایمان والوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور ان کو چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں. صحیح ہے نا، یہ اب آپ نے لکھ لیا ہوگا امید ہے. اچھا، میں نے آپ کو جو دلیل بتانی ہے اس چیز کی، کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کی مطلب رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال ہوتا ہے، یہ ابن کثیر میں اگر آپ چیک کرنے چاہیں یہ، اس کو تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اپنی سنن ترمذی میں، کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس سے مجامعت نہیں کی تھی، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ریلیشن شپ نہیں ہوا تھا، نہ مہر مقرر ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اس آدمی نے پوچھا کہ اس کی نسبت کیا فتویٰ ہے. جب قریب مرتبہ وہ آئے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانو، اور اگر غلطی ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے سمجھو، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں. تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس عورت کو پورا مہر ملے گا جو اس کے خاندان کا طریقہ تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اس عورت کو پوری عدت گزارنی ہوگی. اس عورت کو کیا کرنا ہوگا؟ پوری عدت گزارنی ہوگی، پورا مہر بھی ملے گا جو اس کے خاندان کا دستور تھا، جس کو کیا کہتے ہیں، بریکٹ میں لکھ لیں مہر مثل، پھر میں آپ کو مثل میم ث لام، ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گی. اور اس کو وراثت بھی ملے گی. یہ سن کے اس مجلس میں حضرت معقل بن یسار تھے، حضرت معقل جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ بروع بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا. حضرت عبداللہ یہ سن کے بہت ہی خوش ہوئے، ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے طور پہ یہ دیا تھا، تو حضرت معقل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ فرمایا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہوا، عورت کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، یعنی آدمی پہلے ہی فوت ہو گیا، ابھی مہر مقرر نہیں تھا. مہر دیکھیں، مقرر نہیں، ویسے تو مہر نکاح کے لیے شرط ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مہر تو ہوتا ہے کہ بھائی مہر ہوگا، لیکن مقرر نہیں ہوتا، فکس نہیں ہوتا، اچھا چلو چلو بعد میں بات کر لیں گے اس کے اوپر. کبھی کبھی اتنی اپنائی ہوتی ہے دونوں خاندانوں میں، دو بہن بھائیوں کے بچوں کی شادیاں آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں، دو بہنوں کے بچوں کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، گھر والی بات ہے، بعد میں مہر مقرر کر لیں گے، نکاح تو ہو نا، تو ایسی کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں، ایسے مطلب کر لیتے ہیں. تو مہر ہی نہیں مقرر ہوا، تو اب کیا ہے، آدمی فوت ہو گیا، تو اب یہ عورت عدت کرے گی پوری، اس کو پوری عدت گزارنی، چاہے اس کے گھر پر رخصت ہوئی ہی نہیں تھی، اور اس کو مہر بھی ملے گا، جو بھی پھر اب مہر کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا، جو خاندان کا دستور تھا، جو اس کے خاندان میں اور لڑکیوں کو ملتا تھا، اس لڑکی کے خاندان میں، اس کی بہنوں کو جو ملا، اس کی پھپھی خالہ کو دیکھ لیں گے، اور اس کو وراثت بھی ملے گی. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہیں؟ لیکن یہ ہیں اسلام کے قوانین. हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही इस चीज़ को नहीं वो किया जाता ना, कभी भी आपने अप्लाई होते नहीं देखा होगा। अच्छा जी, तो ये इज्जत के कुछ मसाइल हैं। अच्छा, अब बहुत सारी और बातें चलें वो फिर आप इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ देख लेते हैं। पहले शुरू करते हैं पहले आयत को, बेवा की इज्जत के बारे में। अब मैंने आपको बता दिया ऐसी बेवा का जो कि निकाह हुआ है रुख्सती नहीं हुई। अब यहाँ पे ऐसी बेवा की बात आ रही है जो मतलब दोनों तरह से, जो निकाह हुआ है रुख्सती हुई है घर में रहती है, या फिर निकाह हुआ रुख्सती नहीं हुई, जो भी दो सब तरह की बेवाओं के लिए। वल्लदीना, और वो लोग, युतवफ़ौना, जो फौत कर लिए जाते हैं, मिनकुम तुम में से, वह यदरूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाते हैं बीवियाँ, बीवियाँ पीछे रह जाती हैं, वो फौत हो गए, तो अब ये औरतें क्या करें। या तो रब्बसना भी अनफुसी हिन्न अरबाता अशहरिन व अशरा, वो इंतज़ार करें, वो रोके रखें अपने आप को, यानी इद्दत गुजारें वो अरबाता चार अशहरिन महीने व अशरा, और दस, दस क्या है दिन, चार महीने दस दिन हर बेवा औरत को इद्दत गुजारनी है सिवाय हामिला के। ठीक है, हामिला की इद्दत कितनी होगी, वजाए हमल, तो 4 months 10 days इद्दत है बेवा की। और इस इद्दत में क्या चीजें, क्या काम हैं जो उसको नहीं करने, हरगिज़ नहीं करने, जो उसके लिए यानी लाजिम है कि वो उन चीज़ों का ख्याल रखे। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि किसी और की के ऊपर सोग मनाना 3 दिन से ज़्यादा हराम है। 3 दिन से ज़्यादा किसी और पे नहीं सोग मनाया जा सकता। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मे हबीबा के पास हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा आई, और उन्होंने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अल्लाह और यौम आखरत पर यकीन रखती हो, उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी की मर्ग पे 3 दिन से ज़्यादा सोग करे सिवाय शौहर के, इस पर 4 माह 10 दिन सोग करे। फिर हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के भाई फौत हो गए, तो मैं उनके पास गई, उन्होंने खुशबू मंगा के अपने जिस्म पे लगाई और कहा मुझे खुशबू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखती हो उसके लिए किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करना जायज़ नहीं, अलबत्ता खामिद की मौत पर 4 माह 10 दिन तक सोग है। ये सही बुखारी की हदीस है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ ये भी देखते जाएं कि हमारे यहाँ क्या चीज़ होती है। 3 दिन क्या 30 दिन भी गुजर जाएं तो हमारे यहाँ किसी भी फौतगी पे सोग से निकला ही नहीं जाता, बल्कि अगर कोई औरत ऐसा 3 दिन के बाद सोग में नज़र ना आए तो ये समझा जाता है कि इसको तो कोई गम ही नहीं है, इसको कहाँ कोई दुख है, इसने तो शुक्र किया कि फलां चला गया दुनिया से। और ऐसी ऐसी बातें बनाई जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें उड़ाई जाती हैं कि इस वजह से कई लोग फिर अल्लाह ताला के अहकाम को तो पीछे कर देते हैं, कहते हैं लोग बातें बनाएंगे क्या करें। हालांकि देख लें दोनों उम्महात के पास वो गई हैं और दोनों ने क्या फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने ये सुना है। और देखें वो हज़रत ज़ैनब बिनते जहश जो हैं उनके भाई फौत हुए हैं, सके भाई, और 3 दिन के बाद कोई सोग नहीं है, खुशबू लगाई है, सही ठीक ठाक कपड़े पहने और बैठी, कहती मुझे खुशबू की ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ इस वजह से कि कोई ये ना समझे कि अभी तक सोग में बैठी हुई, कोई ये ना चीज़ ले ले मेरे से। तो उनके तो हर अमल ये होते थे कि जो उनका लोगों के लिए एक मिसाल होती थी वो, और हमारे यहाँ उलट है, हम लोगों के लिए क्या मिसाल बनते हैं कि इसी तरह रहना चाहिए। गम दिल के अंदर होता है ना, लेकिन हालत ऐसे बना के रखी जाती है ख़ास तौर पे कि लोगों को पता चले कि हम गम में, हम सोग में। अपने नॉर्मल काम नहीं शुरू करते लोग, हालांकि 3 दिन के बाद नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट होनी चाहिए। 3 दिन के बाद भी अगर कोई सोग मना रहा है तो क्या वो अल्लाह ताला को क्वेश्चन कर रहा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है कि उसने क्यों उठाया इस बंदे को। اللہ تعالیٰ سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے اور ایسی ناگہانی اموات سے محفوظ رکھے، مگر کسی کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر سوگ نہیں ہے، 3 دن کے بعد زندگی جیسے چل رہی تھی اس طرح گزارنے کا ہے. 3 دن تک ہاں کوئی مطلب سوگ کی کیفیت رہتی ہے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن 3 دن کے بعد بھی کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں پوچھ ہے. کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ ٹھیک، جو نہیں رکھتے ایمان وہ چاہے سال بھر سوگ میں بیٹھے رہیں. ہم تو یہ تک کرتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والی عیدوں کو بھی نہیں مناتے، کہ یہ عید بھی جو ہے نا یہ بھی نہیں ہم نے منانی کیونکہ ہم سوگ میں، ہمارا فلاں فوت ہوا تھا 10 مہینے پہلے تو یہ پہلی عید آئی ہے اس کے مرنے کے بعد تو ہم نے یہ عید نہیں منانی، بلکہ لوگ ان کے گھر افسوس کرنے دوبارہ جاتے ہیں. تو یہ کون سے رنگ ڈھنگ نہ اپنے اپنائے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیا یہ بات کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیا میں اور آپ سارے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ایسی عورت کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کسی بھی میت پہ، کسی بھی میت پہ، چاہے اولاد میں سے ہو، چاہے والدین میں سے ہو، چاہے بہن بھائیوں میں سے ہو، کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں. لوگ تو دروازہ ہی نہیں چھوڑتے، ہفتوں ہفتوں آ کے بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر اور اس کے بعد ان کے گھر ایک سوگ کی کیفیت بنا کے اور ان کا منہ تکتے رہتے ہیں. مجھے کبھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس بیچاری جس کے اوپر غم ٹوٹا ہوا ہے اس کی شکل دیکھنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے غم کر رہی ہے؟ وہ ایسے بن جاتے جیسے کہ یہ کوئی مطلب ایک چیز ہے، ایک سین ہے جو ہم نے آبزرو کرنا ہے، نہ کچھ بولیں گے نہ کچھ کہیں گے، گلے مل کے بس اس کا منہ تکنے لگیں گے. وہ کوئی دعا ہی دے دو، کوئی اللہ کا ذکر کر لو، اس کے لیے دعا کرو، میت کے لیے دعا کرو، لیکن یہ ہمارا طریقہ ہوتا. تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ واضح بخاری کی حدیث ہے. ہاں اب یہ بیوہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن، کون سے ہوں گے یہ اسلامک منتھس، یہ جنوری فروری مارچ سے نہیں آپ کیلکولیٹ کریں گے، جتنے بھی یہاں پہ آپ کو مہینے بتائے گئے ہیں، چاہے وہ مینوپوز والی کا 3 منتھس کا بتایا گیا وہ بھی اسلامک منتھس ہوں گے. بیوہ کے لیے 4 months and 10 days ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر وہ کیا کیا نہیں کرے گی؟ اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، جب کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے اس بیچاری کے اوپر اتنا غم ٹوٹا ہوتا ہے لیکن عقل سمجھ اس کو ہوتی نہیں ہے دین کی، اب کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بیٹھی ہوتی ہے غم کے اندر کہ لوگ آتے ہیں اور اس کا جلدی جلدی چوڑیاں اتار رہے ہیں، اس کے ایئر رنگز اتار رہے ہیں، اس کے لاکٹ اتار رہے ہیں، اس کو بس اس طرح سے کر رہے ہیں بس. اب وہ ایک بیچاری پہلے اس کے اوپر ایک اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر سے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ ایک پریشانی کی اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کرنا. تو یہ چیزیں معلومات ہونی چاہیے ہر ایک کو کہ عدت کے اندر کیا کیا چیزیں کرنا جائز نہیں ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ تو یہ ہے کہ زیب و زینت جو ہے نا وہ نہیں کرنی، کسی طرح کی زیب و زینت، کسی طرح کا بھی بناؤ سنگھار وہ نہیں کرنا. اور اس کے اندر خوبصورت شوخ رنگ کا لباس بھی آ جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں پہننا، مہندی ہے، سرما ہے، اس سے لے کے ہر قسم کا میک اپ اس میں فوربیڈن ہے. اسی طرح پرفیوم ہے، جیولری ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر ممنوع ہیں. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے اس کی جو ہے نا مطلب ہے کہ آنکھوں میں کچھ کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو کیا اس کو میں سرما لگا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا تھا کہ نہیں. اس نے کہا تھا میری بیٹی کیا، پہلے زمانے میں نا یہ سرمے سے علاج ایک طرح سے ہوتا تھا، لیکن دیکھیں سرما سے علاج تو ہے، علاج تو آپ کرا سکتے ہیں، علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سرما ایک طرح سے جیسے ہم آج کل کاجل لگاتے ہیں یا کچھ ہے، تو سرما ایک طرح سے بیوٹی کا بھی ہے نا، بیوٹی کے لیے بھی، میک اپ کے طور پہ، زینت کے لیے بھی کیا جاتا ہے نا، لگایا جاتا ہے. تو اس نے بار بار پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں. دو تین دفعہ اس نے یہ سوال دہرایا تو آپ نے یہی جواب دیا. آخر فرمایا کہ یہ تو 4 مہینے اور 10 دن ہی ہیں، جاہلیت میں تو تم سال سال بھر بیٹھی رہتی تھی. یعنی یہ تو دیکھیں اسلام نے کتنا عورت کے لیے ایک، یعنی کتنا ایک آسان ایک اس کو وہ دیا ہے. پہلے زمانے میں پورا سال بیٹھی رہتی رہو. ہندوؤں کے اندر تو دیکھیں عورت مرد کے ساتھ ہی ستی ہو جاتی، اس کے ساتھ ہی مار دیا جاتا کہ اب اس کو تو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. تو اسلام نے 4 ماہ 10 دن صرف تمہیں دیا، تم پہلے تو سال سال بیٹھی رہتی تھی. حضرت زینب بنت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اس کو کسی جھونپڑے میں ڈال دیتے تھے. وہ اتنے بدترین کپڑے پہنتی تھی، خوشبو وغیرہ سے الگ رہتی تھی، سال بھر تک اسی طرح سڑی بوسی رہتی تھی. نہ اس نے نہانا ہوتا تھا، نہ اس نے کپڑے بدلنے ہوتے تھے، نہ کچھ. سال بھر کے بعد وہ اس جھونپڑے سے نکلتی تھی، سوچیں، آفٹر 1 ایئر. اور اونٹ کی مینگنی لے کے پھینکتی تھی، اور کسی جانور کو، مثلاً کوئی گدا ہے یا بکری ہے یا کوئی برڈ ہے، اس کو لے کے اپنے جسم کے ساتھ رگڑتی تھی. اپنی خاص طور پہ کہا گیا اپنی شرمگاہ کے ساتھ رگڑتی تھی. بعض اوقات وہ جانور ہی مر جاتا تھا، یہ جاہلیت کی رسم تھی. تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بیوہ عورت زیب و زینت نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، بہت بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، زیور نہ پہنے، یہ سوگواری ہے، سوگواری کی کیفیت ہے نا. ایک اب اس کے اندر مثلا یہ نہیں ہے کہ صرف کالے ہی کپڑے پہنے یا صرف سفید ہی کپڑے پہنے، مگر بس بھڑکیلے رنگوں والے نہ پہنے، شوخ رنگوں والے نہ پہنے، ایسے نہ پہنے کہ جو زینت کے اس میں آتے ہیں. دیکھیں خوشبو اور کلرز جو ہے نا، وہ بھی انسان کی طبیعت پہ اثر کرتے ہیں نا. خوشبو اگر آپ لگا لیں، پرفیوم لگا لیں، آپ دیکھیں آپ کی طبیعت ہی بدل جائے گی. اسی طرح آپ کسی نے بہت شوخ سرخ رنگ پہنا اور کسی نے پھیکا سا گرے کلر کوئی پہنا ہو، آپ دیکھنے والے کو بھی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے نا، پہننے والے کے بھی اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے بس کپڑے پہنے، ہلکے رنگوں والے پھیکے کپڑے، بھڑکیلے شوخ نہ پہنے، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ایسی لوشن پرفیوم جو خوشبو والے ہیں وہ نہ لگائے. ہاں اگر کسی کی جلد پھٹ جاتی ہے، کسی کو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ لوشن وغیرہ لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ ایسا نہیں کہ جلد پھٹ گئی رہی ہے لیکن بالکل کچھ بھی نہیں لگانا، تو وہ لگا سکتی ہے. ہاں اچھا، اور پرفیوم ویسے نہیں لگایا جا سکتا. مگر میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو بیوہ ہے وہ بھی اپنی اس ٹائم کے اندر حیض سے جب نہاتی ہے تو اس وقت وہ، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک خوشبو ہوتی ہے جس کو آپ کہیں گے عطر کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو، یہ جو آپ کے آج کل جو کوئی خوشبو ہیں وہ ان میں سے کوئی خوشبو ہے کہ وہ وہ اس کو وہ لگا لینا چاہیے اپنی حیض کی جگہ پہ، باقی نہیں، ویسے نہیں خوشبو استعمال کرنا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ الاؤڈ ہے، ادروائز ویسے خوشبو نہیں استعمال کرنی. اچھا پھر نمبر 2 کیا ہے؟ باہر نکلنے سے پرہیز. باہر نہیں جانا کہ انسان، یعنی ایسے ہی بندہ کہے کہ کہیں گھومنے کے لیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں اب ان کا دل گھبرا رہا ہے تو چلو اب ان کو کہیں گھما کے لے آتے ہیں، کہیں ان کو کسی کے گھر لے جاتے ہیں، ذرا تھوڑا دل بہل جائے گا. نہیں، گھر سے نہیں نکلنا الا یہ کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہے. اب مجبوری کا تعین کون کرے گا؟ کسی کو کیا پتا کہ کیا مجبوری کیا نہیں مجبوری؟ یہ انسان کو خود دیکھنا ہے کہ یہ میری کتنی حد تک مجبوری ہے. مثلاً ہے کہ کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یا کوئی عورت کسی کا نہیں، کوئی کمانے والا ایسا گھر چلانے کے لیے وہ جاب کرتی تھی، اب اگر وہ نہیں کرے گی تو مسئلے مسائل ہوں گے، تو وہ ظاہر سی بات ہے گھر سے نکلے گی، ظاہر ہے اس کو نکلنا ہوگا. تو وہ جائے گی لیکن اپنے کام پہ اور واپس فوراً گھر آئے گی. یہ نہیں کہ اب گھومنا پھرنا بھی شروع کر دیں، چلو فلان جگہ درس ہے وہاں چلی جاتی ہوں، چلو مسجد چلی جاتی ہوں تو ایک نیکی کی جگہ ہے نا، خیر کی جگہ ہے، کون سا میں گھوم پھر رہی ہوں، یا چلو فلان حج سے آیا اسے ملنے چلی جاتی ہوں، یا عمرے کے لیے چلی جاتی ہوں، نہیں، یا فلان کے گھر تعزیت کرنے چلی جاتی ہوں، یا فلان بیمار ہے تو اس کو دیکھنے چلی جاتی ہوں، نہیں. یہ سب کسی، کوئی بھی ان میں سے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی بہت غلطی کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ نہیں, مطلب ہے کہ ہم کوئی برا کام تھوڑی یا کوئی ایسے گھومنے پھرنے تھوڑی جا رہے ہیں, پکنک پہ تھوڑی جا رہے ہیں, ہم تو ویسے ہی مطلب ہے کہ مطلب کسی خیر کے کام کے لیے ہی جا رہے ہیں. تو بات خیر کے کام یا اس کی نہیں ہے, بات یہی ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا ہم کسی کے جنازے پہ جائیں تو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری عورتیں غلطی کرنے کی, کیونکہ 4 مہینے 10 دن کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے, تو اس ٹائم کو گھر میں ہی رہ کے گزارنا بھی عورت کے لیے ایک امتحان ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت کے اندر صبر کے ساتھ یہ وقت اپنے گھر میں گزارنا چاہیے, الا یہ کہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ مثلا ایسی کوئی عورتیں ہیں یا جیسے گاؤں وغیرہ میں کوئی کھیتی باڑی کرتی ہیں یا مویشی سنبھالنے کے لیے ان کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے, تو بغیر بنے صبرے نہایت سادگی سے باہر نکلے گی اور شام سے پہلے اپنے گھر لوٹ آئے گی. تو ان کو بھی اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی ذریعہ معاش نہیں. یا آپ کو میں نے جیسے بتایا کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کوئی عورت ہے اس کی نا اولاد ہے, اب ہسبینڈ اب فوت ہو گیا, اب ظاہر ہے ماں باپ تو ہے نہیں قریب یا جس جگہ پہ رہتی ہے وہاں پہ نہیں, اب کوئی گروسری تک کرنے والا نہیں ہے, تو گھر کے سودا سلف کے لیے وہ جا سکتی ہے اتنی دیر کے لیے مگر فوراً پھر گھر آئے گی. لیکن یہ تبھی ہوگا جب کہ واقعی اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے جو یہ کام کرے. ٹھیک ہے, تو لیکن دیکھیں اس میں بھی یہ نہ سمجھیں کہ اسلام نے باندھ دیا یہ کر دیا, اس لیے کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو تھا نا اس سے زیادہ سخت احکامات تھے, یہ تو اب اسلام نے آ کے ان چیزوں سے نکالا, ورنہ دوسرے مذہب, اب جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا وہ اصل میں کسی مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے, اس وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں شاید ایسا مطلب یہ ہی نارم ہے, حالانکہ یہ ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں مگر انہوں نے اپنے دین مذہب ہی چھوڑ دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع فرمایا, جنازے کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی عورت. تو بعض عورتیں شوہر کے جنازے کے ساتھ چلی جاتی ہیں, اب عدت جو ہے نا اس وقت سے ہی فوراً شروع ہو جائے گی جب کہ شوہر فوت ہوگا, اسی وقت سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب باقی ان کے کام کرنے کس کو چاہیے, جو ان کے وارث ہیں, جو اور لوگ ہیں جو ان کے قریب والے ہیں ان کو کرنے چاہیے. عام اگر وارث قریب نہیں بھی ہیں چلو کسی کا کوئی بھی نہیں ہے, عام جو مسلمان ہیں ان کو کرنی چاہیے ان کی ہیلپ. تو یہ 4 months اور 10 days تک تو وہ اسی طرح رہے گی. اچھا, اب یہ جو پریگننٹ عورت کا میں نے آپ کو بتایا اس کا بھی سن لیں کہ اس کا وضع حمل ہے, جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت وہ حمل سے تھی اور چند راتیں ہی گزار پائیں تھیں کہ بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو نہا دھو چکی, لباس وغیرہ اچھا پہن لیا, تو حضرت ابو سنابل جو تھے انہوں نے یہ دیکھ کے فرمایا کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو, کیونکہ عدت میں نکاح بھی نہیں کر سکتے. تو کہنے لگی اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی. اسی وقت یہ جو ہے نا یہ سن کے خاموش ہو گئی اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, مسئلہ پوچھا, آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو گیا اسی وقت تم عدت سے نکل گئی, اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح بھی کر سکتی. ٹھیک ہے, 4 مہینے 10 دن کی رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہیں. دیکھیں اس وقت کے اندر اگر کوئی پریگننٹ ہے نا تو اس کی پریگننسی کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اگر کوئی عورت پریگننسی کا نہیں بھی مسئلہ ہو, مینوپاز بھی ہو چکا ہو, تب بھی ایک شوہر کے لیے وہ ایک اس کا سمجھ لیں جو اتنے سال اس کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں تو گزرے ہوئے دنوں کا احترام ہے کہ فوری طور پہ دوسرے نکاح کرنے سے بچے. اسی وجہ سے سادگی بھی اختیار کرنے کی حکمت ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف نکاح کا پیغام ہی نہ بھیجے. اچھا, ایک اور میں بات بتا دوں جو باہر نکلنے سے پرہیز کرنے کے پر جو بات ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آئی تو اس نے آ کے پوچھا کہ میرے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور میں اپنے میکے جانے کی اجازت چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا جس گھر میں تجھے اپنے خاوند کی موت کی خبر آئی اسی میں رہ یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. یعنی تم اپنے میکے نہ جاؤ بلکہ خاوند کے گھر میں رہو, سمجھے نا. تو یعنی کوئی عورت اگر اپنے ماں باپ کے گھر بھی جانا چاہے, جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی, میکے والے آ گئے اور انہوں نے کہا چلو اب تو تمہارا یہاں پہ کچھ نہیں رہا, سسرال میں تم رہتی ہو تو چلو اب تم گھر چلو ہمارے ساتھ چلو لینے آ جاتے. تو نہیں, اس کو وہ ٹائم وہیں پہ رہنا, اس کے بعد وہ جو کرے گی نا وہ بعد کی بات ہے, لیکن یہ ٹائم وہ نہیں جا سکتی. اس ٹائم کو اس کو وہیں گزارنا ہے جہاں پہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. ہاں اگر کہیں مثلا ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ ڈیتھ ہو گئی ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ حج پہ گئی بھی تھی یا کوئی اور جگہ گئی بھی تھی, یا پھر ایسا کچھ ہو گیا کہ کسی کنٹری میں ہے اور وہ ہسبینڈ کی وجہ سے اس کا ویزا تھا, اس کا ویزا ہی ختم ہو گیا, وہ اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو مجبوری کی وہ ہیں, لیکن ادروائز اس کو اسی گھر میں رہنا ہے. یا مثال کے طور پہ گھر کا کرایہ ہی نہیں کسی کے پاس بیچاری کے پاس, وہ اب کیسے وہاں پہ رہ سکتی ہے. تو اب وہ تو مالک مکان نکال رہے ہیں اس کو, تو اب ظاہر ہے کہ اس کو نکلنا پڑے گا. لیکن ادروائز جو عام حالات ہیں اس کے اندر یہی ہوگا کہ اس کو اسی گھر میں رہنا ہوگا, اسی گھر میں اپنی عدت گزارنی ہوگی. اور عدت گزارنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ پھر جو بھی وہ کریں اپنے لیے اس میں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. انفسین نا اپنے بارے میں بالمعروف معروف طریقے سے, کچھ بھی اگر وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کوئی بھی فیصلہ کرتی ہیں نا تو کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. عورت کے اولیاء کو بھی کہا جا سکتا ہے یہ, اور عورت کے لیے بھی. آپ دیکھیں نا کیا کر سکتی عورت اس کے بعد, کہ ہو سکتا ہے عدت ختم ہونے کے بعد عورت نکاح کرنا چاہے دوسری جگہ پہ. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہمارے ہاں اتنی باتیں منائی جاتی ہیں, اگر وہ بیچاری کہیں عدت گزرنے کے بعد کہیں نام لے لے تو دیکھو سا, اسے تو بیٹھا ہی نہیں گیا, اسے تو صبر ہی نہیں ہوا, اس کو یہ تو چاہتی یہی تھی کہ میرا میاں اٹھے تو میں کب یہ کروں دوسری شادی. قرآن کہتا ہے کہ بیوہ کی شادی کرو, اکیلے رہنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا, مجرد کی زندگی کہ انسان اکیلا رہے اس کو نہیں پسند کیا گیا, نکاح کو پسند کیا گیا. تو اب ایسی عورت اگر جو ابھی عدت سے نکلی ہے, سوگ کی اس سے نکلی ہے, سوگ جو عدت کا ٹائم تھا نا اس میں نکاح نہیں کرنا, تو ایک تیسری یہ بھی چیز لکھ لیں, اس میں نکاح کرنا ہی نہیں ہے. کہ تین چیزیں ہیں نا, زیب و زینت نہیں کرنی, گھر سے نہیں نکلنا, نکال نہیں کرنا. عدت گزر جائے تو اب بے شک وہ کوئی بھی فیصلہ اپنے بارے میں کرتی ہے نکاح کرنے کا یا کوئی بھی اور کہیں اور رہنے کا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن معروف طریقے سے. یعنی معروف کون سا طریقہ ہوتا ہے, بار بار معروف کی بات آئے گی, جو سب کے ہاں ایک اسلامی معاشرے میں, میں کافروں کی بات نہیں کر رہی کیونکہ ان کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہی معروف ہیں, جو اسلامی معاشرے میں مسلمانوں میں ایک اسلامک کنٹری ہو وہاں پہ سب مسلمان ہیں, سب ایک چیز کو سمجھے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے چیز, یہ بات صحیح ہے, یہ فیئر ہے, ٹھیک ہے, اس کو معروف کہیں گے. تو جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے تو ورثاء کو حکم دیا جا رہا ہے تم کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اور باقی لوگوں کو بھی تمہیں نہیں یہ سوچنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے ورثاء کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ ہائے اگر اس نے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض دفعہ تو جو فوت ہو جاتا ہے شوہر اس کے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے, تو ہمارے بیٹے کی بیوہ ہو یا بھائی کی بیوہ ہو. عرب جاہلیت میں تو کیا ہوتا تھا, وہ لوگ بیوہ عورت کو اپنی وراثت سمجھتے تھے, وراثت کی طرح تقسیم کر لیتے تھے, اس کو پھر گھر کی نوکرانی بنا لیتے تھے اور بس پھر وہ اسی گھر میں رہتی تھی, نہ موو آؤٹ کر سکتی تھی نہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتی تھی, ملکیت سمجھ لیتے تھے نا کہ جیسے باقی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا, اسی طرح یہ عورت بھی چھوڑ کے چلا گیا ہمارے واسطے. اللہ کتنی مشکل زندگی ہوگی نا ان بیچاری عورتوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی, اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو عورتوں کی زندگی کتنی آسان ہو سکتی. لیکن ہم تو اپنے کلچر اور اپنی جو فضول رسمیں اور جاہلیت کے وہ ہیں ان کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو ہندوؤں سے ہم نے بھی یہی لیا ہوا نا کہ بس وہ مرا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی مر گئی, اب نہ تو یہ کچھ شادی کرے گی اور نہ ہی کوئی اور کام. اب دوسرا اس کا معنی کیا ہے جو فلاں جو نہ علیکم فیما فن, کہ دیکھیں عدت کے وقت میں وہ بالکل زیب و زینت اور اس سے پرہیز کر رہی تھی, مگر اب عدت گزرنے کے بعد وہ بناؤ سنگھار کر لیتی ہے, اچھے کپڑے پہن لیتی ہے, تو تم اس سے نہیں روکو, لیکن معروف طریقے سے, یہ نہیں کہ بے پردوں کے باہر گھومنا شروع ہو جائے, معروف طریقے سے کرنا چاہے کوئی حرج نہیں. کسی کو دیکھیں جو کوئی اعتراض کرتا ہے نا وہ اللہ کے اس حکم پہ اعتراض کرتا ہے, یہ سوچ لیں. جو اس پہ آبجیکشن کرتا ہے وہ کس پہ آبجیکشن کر رہا ہے؟ قرآن کی نایات پہ. اور ہمارے ہاں یہ کتنا کامن ہے, فوراً باتیں منانے لگتے ہیں. اسی طرح اگر وہ باہر نکل کے کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے, کوئی اور ایسا اپنے لیے فیصلہ کرتی ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ سب معروف طریقے سے ہونا چاہیے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. جو باتیں لوگ منہوں سے بناتے ہیں وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس یہ چیز سب کے کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. لیکن بہت بہت باتیں بنتی ہیں. اب اگلی آیت, اگر کوئی بیوہ کو مثلاً اپروچ کرنا چاہتا ہے نکاح وغیرہ کے لیے, تو اس کی کیا لمٹس ہیں؟ ولا جناح علیکم, اور نہیں تم پر کوئی گناہ, فی ما عرض تم بھی, اس معاملے میں جو آگے پیش کرتے ہو تم بھی ساتھ اس کے, من خطبۃ النکاح, عورتوں کے نکاح میں سے, عورتوں سے سوری عورتوں سے منگنی کرنے. کیا میں نے آپ کو بتایا نا خطبہ کیا ہے, منگنی کرنے کے بارے میں, جو بھی تم آگے کوئی پیغام یا اس طرح کا کوئی پیغام تو نہیں اشارہ تم کرتے ہو, تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اشارہ کہا گیا, اشارہ. او اکنن تم فی انفسکم, یا چھپاتے ہو تم اپنے نفسوں میں, عالم اللہ, اللہ نے جان لیا, انکم ستذکرونہن, کہ تم ضرور یاد کرو گے ان کو, ان قریب تم ان کو یاد کرو گے. یعنی کیا مطلب ہے؟ تم یعنی اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا, تمہارے دل میں یہ بات آئے گی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیں اب اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ باتیں ہونے لگتی ہیں, اس کا یہاں پہ نکاح کر دیا جائے, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, یہ بات چیت ہونے لگتی ہے نا, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہائے مطلب میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کسی بیوہ سے شادی کرنے کا اس کی عدت کے دوران, تو پتہ نہیں اس میں کوئی گناہ ہو گیا. اس میں کوئی گناہ نہیں, ٹھیک ہے. ولیکن لیکن لا توعدوہن سرن, تم ان سے باہم وعدے نہ کرو پوشیدہ طور پہ, یعنی چھپ چھپ کے وعدے کر لیے کہ بس میں تم ہی سے نکاح کروں گا, میں نے بس تم سے ہی شادی کرنی ہے, یہ نہیں کرنا. الا ان تقول قولا معروفا, سوائے اس کے کہ تم کہو بات بھلی. یعنی کیا یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی بیوہ عورت کو نکاح کے لیے اپروچ کرنا چاہے تو کیا ہوگا, وہ عرض تم اشارے سے اگر کچھ پیش کرتا ہے, اشارتاً کچھ کہتا ہے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے عدت کے دوران, ٹھیک ہے. عدت کے دوران اگر اشارتاً کچھ کہتا ہے, یہ بیوہ کے لیے بھی ہے اور طلاق بائن والے کے لیے بھی ہے. طلاق رجعی والے کے لیے تو اشارے سے بھی نہیں کچھ کہہ سکتا. وائے, کیوں کیوں نہیں کہہ سکتا طلاق رجعی والی کو؟ اس لیے کہ وہ تو ابھی ایک سمجھ لیں, میں نے آپ کو جو بتایا تھا نا ورڈ گریس پیریڈ چل رہا ہے اس کے ہسبینڈ کے لیے کہ وہ رجوع کر لے, وہ اسی کی بیوی ہے ابھی, ابھی ختم نہیں ہوا جب تک عدت نہ ختم ہو جائے. طلاق بائن جب تین طلاقیں ہوں گی تب تو بالکل ختم ہو گیا نا. اب وہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا بات کر لی جائے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک مطلب ہے کہ جائز طریقے کے ساتھ مبہم الفاظ میں پیغام دینا بھی جائز ہے طلاق بائن والی کو, مبہم الفاظ میں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح بیوہ کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو عدت کے اندر اندر اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے, لوگوں کے دل میں بات آ سکتی ہے, کوئی گھر میں ذکر ہو سکتا ہے فلانی جگہ اب ہم کر لیتے ہیں فلاں کا خاوند فوت ہو گیا, تو اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اب یہ ہم اپنے زمانے کا سوچتے ہیں نا, کون کرے گا اسے شادی, کون یہ ہوگا. اس زمانے میں سوچیں کہ کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا کنواری طلاق یافتہ اور بیوہ کے درمیان, سب اکول ہوتی تھی. ٹھیک, سب کا مقام ایک ہوتا تھا, بیوہ کا بھی مطلقہ کا بھی وہی مقام ہوتا تھا جو کسی کنواری کا ہوتا تھا. لیکن آج کے انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا کہ وہ تو ان کو بالکل ہی اچھوت کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اب یہ جو ہے نا, بلکہ اگر شادی بیاہ میں بھی وہ آگے آنے چاہیں تو اتنی سپرسٹیشس باتیں ہیں کہ دلہن کے پاس اس کو آنے نہیں دیا جاتا کہ یہ تو بیوہ ہے, یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی سایہ پڑ جائے. تو یہ بہت غلط جاہلیت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ولا جناح علیکم, تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشارتاً ان کو کہو. اشارتاً کیسے کہا جاتا ہے, مثلاً کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے بھی شادی کرنی ہے, یا دل میں ہی سوچے او اکنن تم فی انفسکم, یا دل میں ہی اس نے چھپایا ہوا ہے کہ ہاں بھائی جب اس کی عدت گزر جائے گی تو میں پیغام بھیجوں گا. اور ظاہر ہے یہ دل میں چھپانے کا آج کے وقت میں تو کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ دل میں چھپانا پتہ نہیں گناہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے, وہ تو دل کی باتوں پہ بھی سوچتے تھے کہ اللہ کو تو ہمارے دل کی باتیں پتہ ہیں نا, تو یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر ہمیں گناہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں, اس پہ نہیں ہے کوئی گناہ اگر تم دل میں بھی یہ بات رکھتے ہو نا کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ میں کر لوں. لیکن دیکھو وعدے وعید نہیں کرنے کسی کے ساتھ کہ آپ پرومسز کر کے بیٹھ جاؤ, نہیں, کہ بس آپ نے ساری چیزیں فکس کر لی ہوئی ہیں کہ بس عدت ختم ہوتے ہی ہم نے یہ نکاح کر لینا ہے, وہ نہیں. کس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا یہاں پہ بھی؟ بیوہ عورت کو. اس لیے کہ جب وعدے وعید ہو جاتے ہیں نا انسان کی سوچیں بدل جاتی, سارے سوچ کے اندر پھر نئی شادی, نئے گھر, نئے ہسبینڈ, اس کے بارے میں خیالات اور اس کی سوچیں اور یہ سب آنے لگتے ہیں. تو نہیں, اس ٹائم میں اس کو بالکل نہیں ڈسٹرب کرنا, یہ اس کی سوگ کا وقت ہے, وعدے وعید نہیں کرنے. ہاں مگر اشارتاً آپ اس طرح سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں, تو یہ باتیں سوچنی چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں پھر کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ اس طرح کے وہ مطلب یہ کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ اکبر یہاں پہ آگے کہا گیا نا, ولا تعظموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, کہ تم نے عزم بھی نہیں کرنا نکاح کی گرہ کا جب تک کہ کتاب اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے. کتاب اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے یعنی کیا ہے؟ عدت. کتاب کیا چیز ہے؟ قانون, جو لا ہے, لا پورا نہ ہو جائے یعنی وہ کون سا لا ہے؟ عدت کا ٹائم. عدت کا ٹائم جب تک پورا نہ ہو جائے تم نے عزم بھی نہیں کرنا, یعنی فکس نہیں کر لینا. یہ حکم آ گیا کہ عدت میں نکاح نہیں کر سکتے, نہ آپ اس میں ڈیٹ رکھ سکتے ہیں, نہ آپ اس میں منگنی کر سکتے ہیں, نہ آپ اس میں جو کہتے ہیں نا بات پکی ہو گئی, نہ بات پکی کر سکتے, فائنل نہیں کر سکتے, چھپ چھپ کے بھی نہیں کر سکتے, چھپ چھپ کے بھی نہیں کر سکتے کہ چھپ چھپ کے آپ نے بس اندر انہیں خانہ ساری بات فائنل کر لی, لوگوں کو نہیں بس بتائی, لوگوں کو بعد میں بتا دیں گے جب عدت ختم ہوگی. نہیں, لڑکی کے گھر والے بھی نہیں یہ کام کر سکتے. یہ خاص طور پہ دیکھیں ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بیوہ ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے یہ بات کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ گھر والوں کو فوراً کیا جلدی پڑ جاتی ہے آپ کہیں اور جگہ اس کا کریں. اچھا مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں, یہ کام بھی ہوتا ہے, جس کا نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, شادی کے دن کتنے ہی آپ واقعات ایسے سنتے ہیں, شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فوت ہو گیا, اب نکاح تو ہوا ہوا ہے نا, یا کیا ہوا, بارات آئی ہے, وہ انہوں نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو فائرنگ کرتے ہیں, فائرنگ کی اور وہ اس کو لگ گئی, हस्बैंड को, और वो फौत हो गया। अब उन्होंने फौरन पकड़ के किसी कज़न के साथ, किसी उसके साथ के भाई दिन तो रखा हुआ सब है, तो फौरन शादी कर दी बगैर सोचे समझे कि ये उसकी इद्दत का दिन है, चाहे रुखसती नहीं भी हुई थी, ये इद्दत है उसकी। ये बात पता थी किसी को? निकाह तो हो चुका है ना, मैंने निकाह एक दिन पहले कर दिया था या निकाह साल भर पहले हुआ हुआ था। अब वो फौत हो गया, अब इस औरत की इद्दत है, नहीं कर सकते इस इद्दत में कहीं और निकाह। उलमा ने तो यहां तक कहा कि अगर ला इल्मी में किसी ने ऐसा कर दिया तो बाज कहते हैं कि उसके बाद दोबारा निकाह करना पड़ेगा, और बाज उलमा ये कहते हैं कि अब कभी निकाह हो ही नहीं सकता इनका आपस में, इसलिए कि उन्होंने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तो चलो अगर हम गुंजाइश वाला भी लें तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा, वो निकाह नहीं हुआ, वो इद्दत के अंदर कर दिया था। ये देखिए ये बातें कितनी समझने वाली हैं, पता ही नहीं होता इन बातों का। तो इद्दत के अंदर अंदर ये ऐदो पैमान करना, शादी की बातें करना, फलान जी जगह से रिश्ता आ गया उस रिश्ते को डिस्कस करना, ये टोटली हराम है, नो वे। लेकिन खास तौर पे जिसकी रुखसती नहीं हुई थी, एक औरत है वो चलो बच्चों वाली हो गई, बेवा हो गई, उसका तो रिश्ता बेचारी का आना ही इतना मुश्किल होता है। लेकिन जो अभी जैसे कमाली की तरह ही होती हैं वो, कि निकाह कर लिया और जाहिर है वो रुखसती तो हुई नहीं है, तो उनको वो उनका हस्बैंड तो है ना, उनको भी इद्दत गुजारनी है, उनकी भी नहीं कहीं शादियां कर सकते। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, निकाह हुआ हुआ है, वो बारात आई है, किसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया, जहेज़ के ऊपर या इसके ऊपर, वो बारात वापस लेकर जा रहे हैं, उन्होंने उसी वक्त तलाक लिख के दे दी। अब क्या है, चार दिन में किसी और को उठा के और उसके साथ आप शादी कर रहे हैं, तो इद्दत का क्या होगा? हस्बैंड फौत हो गया, सॉरी तलाक नहीं हुई, हस्बैंड फौत हो गया, इद्दत का क्या होगा? जो निकाह किया हुआ रुखसती नहीं हुई, तलाक हुई, उसका तो कोई इद्दत नहीं है, रुखसती ही नहीं ना हुई थी, लेकिन हस्बैंड फौत हो गया, कोई ऐसा मामला हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया किसी को, कोई कुछ हो गया, फिर उसके बाद फौरन से दूसरी करने का सोचते हैं, तो बेवा का ऐसा नहीं हो सकता, वो बेवा है। अव्वल तो ऐसा समझा ही नहीं जाता, कहते कौन सा रुखसती हुई थी, अल्लाह अकबर वालम। तो लेकिन देखें, इसको मेहर भी मिलेगा, इसको उसकी विरासत भी मिलेगी, ठीक है, और इसकी इद्दत भी होगी, तीनों चीजें होंगी, चाहे रुखसती नहीं भी हुई थी। अच्छा, वालमु अन्न अल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फहदरुहु, और जान लो बेशक अल्लाह ताला जानता है उसको जो तुम्हारे नफ्सों में है, बस डरो उससे, अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर है। लोगों को कुछ दिखा रहे हो, अंदर ही उन्हें खाना सारी चीज़ें फाइनल करके बैठे हुए हो कि फलानी डेट को फलां वक्त में इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, इसकी शादी कर दी जानी है, सब चीज़ें की हुई हैं, अल्लाह से डर जाओ, एक ही बात कही गई, फहदरुहु, अल्लाह से डर जाओ। लेकिन हमको ये समझते हैं कि ये भी कोई लॉज है, ये कोई कानून है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बात कही गई, अल्लाह से डरो इस बात से, अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में भी है। वालमु अन्नल्लाह गफूरन हलीम, अगर कोई पहले कमी हो गई है, जान लो अल्लाह बख्शने वाला है, वो तहम्मुल वाला है, वो फौरन नहीं पकड़ता, इसलाह की गुंजाइश देता है, तौबा कर लो, अगर ऐसा हो चुका है, कर चुके हो, अब भी तौबा कर सकते हो, अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला बड़ा हिल्म वाला है, वो इंसानों की कमजोरियों को, कमियों को देख के भी हिल्म का मुजाहिरा करता है। चले, यहां तक हम इन दो आयात की तिलावत सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। गौर से सुने अब इनको और देखें, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई उसको यहीं पे अंडरलाइन करें।
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.